الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند احکام دیے گئے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس سے متعلق ہے۔ شان نزول اس کا کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا بڑا اکرام فرماتے تھے، آپ ان کی بڑی عزت افزائی فرماتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ چند بدری صحابہ کرام حاضر بارگاہ ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے سے صحابہ کرام موجود تھے اور جگہ بھری ہوئی تھی۔ ان صحابہ کرام نے، بدری صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو حاضرین نے بھی جواب دیا۔ اب وہ بدری صحابہ کرام کھڑے رہے کہ کوئی ان کے لیے کچھ جگہ بنا دے، لیکن کسی نے بھی جگہ بنائی نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بدری صحابہ کرام کا خاص طور پہ اکرام فرماتے تھے، تو اب ان کے لیے کسی نے جگہ خالی نہیں کی، چھوڑی نہیں، بنائی نہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اس پر یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم سے مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کا کہا جائے تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، تم اگر دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا، تم دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے نازل ہوئی۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والوں اور علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے، یہ دوسری بات ارشاد ہوئی۔ اب اس آیت مبارکہ سے جو باتیں سامنے آتی ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگان دین کی تعظیم کرنا سنت بھی ہے، اسلام کا شعار بھی ہے، اور اسلامی معاشرے کی ایک قدر بھی ہے۔ جیسے ہمارے بھی ابھی جب تک بزرگوں کا احترام جو ہے وہ کیا جاتا تھا، یا جہاں تک ابھی بھی کیا جاتا ہے، وہاں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ ہمارے ہاں دوسروں کا اکرام کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو بزرگان دین ہیں، جو دینی اعتبار سے ہم پر فوقیت رکھنے والے ہیں، ان کا بطور خاص احترام و اکرام کیا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جیسے استاد ہے، دینی استاد ہے، دینی استاد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو۔ تو ہمیں اپنے استاد کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ تو ایک استاد ہے، ایک معظم دینی ہے، ایک شیخ ہے، एक बुजुर्गान दीन में से कोई फर्द है, सालिहीन में से कोई आदमी है, ये उसके एतबार से है। मुतलक मुसलमान का भी लिहाज करना, यानी हर मुसलमान के साथ जो है वो उसके साथ अच्छा सलूक और उसके साथ इकराम के साथ पेश आना, ये भी हमारे दीन का हुक्म है। मुस्तस्नायात जो है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमें क्या फरमाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बूढ़े मुसलमान की ताजीम करना और उस हामिल कुरान की ताजीम करना जो कुरान में गुलव ना करे और उसके अहकाम पे अमल करे, और आदिल सुल्तान की ताजीम करना अल्लाह की ताजीम करने में दाखिल है। यानी बूढ़े मुसलमान की ताजीम खुदा की ताजीम, इंसाफ करने वाले आदिल बादशाह हुक्मरान की ताजीम खुदा की ताजीम, जिसके दिल में कुरान है, हाफिज कुरान है, आलिम कुरान है, उसकी ताजीम करना खुदा की ताजीम है। तो ये हर मुसलमान के एतबार। इसी तरह मुतलक बूढ़ों के एहतराम के बारे में फरमाया गया कि जो शख्स अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता, अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है, वो हमारे मुसलमान गुरों में से नहीं। तो दूसरों का इकराम करना, एहतराम करना, ये हमारा दीन हमें सिखाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों के अंदर दूसरों को साथ हुस्ने सलूक, देखिए इसकी बुनियादी चीज क्या है, इस्लाम की जो बुनियादी अहकाम है उनमें ये हुक्म है, एक तो ये है कि दूसरों को तकलीफ ना दो, दूसरों को तकलीफ ना दो, किसी शख्स को भी तकलीफ ना दो, ये इस्लाम का, इस्लाम की बुनियादी कदर है। और दूसरी बात यह है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, अच्छा सलूक उनके साथ करो। तो अब इसके 50 इसकी सूरतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बस के अंदर जा रहे हैं, अब बस में जो है वो आप सीट पे बैठे हुए और कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है, तो आप खड़े हो जाए, बूढ़े आदमी को बैठने दें। आप जो है वो रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई जो है वो बच्चा गुजरना चाह रहा है या कोई शख्स सड़क पार करना चाह रहा है, तो आप गाड़ी रोक लें, उसको गुजर लेने दें उसे। इस तरह छोटी छोटी 50 चीजें हमारे माहौल मुआशरे में मौजूद होती हैं कि जिनमें हम दूसरों का लिहाज करना शुरू कर दें तो हमारा मुआशरा अच्छा हो जाए। हमारे यहां तो जिसको कहते हैं कि अलमान वल हफीज, बदतरीन मुआशरे की तरफ हम जा रहे हैं। इस्लामी अखलाक, इस्लामी अकदार, इस्लामी वैल्यूज और जो इस्लामी तर्ज जिंदगी है, जो इस्लामी मिलनसारी है, उसका नामो निशान मिटता जा रहा है। क्या मजाल है कि दूसरे के साथ हम इज्जत के साथ पेश आए, क्या मजाल है कि दूसरों को हम सहूलत देने की कोशिश करें, क्या मजाल है कि हम दूसरों को तकलीफ से बचाने का जहन बने। हम सड़क तोड़ देंगे, गली तोड़ देंगे, गंदगी गली में फेंक देंगे, पार्किंग गलत जगह पे करेंगे, मोटरसाइकिल दरमियान के सड़क के दरमियान में खड़े करके खड़े हो जाएंगे, सामान खरीदना है तो पूरा रोड बंद करके दुकान में सौदा लेने जाएंगे। अजीब व गरीब किस्म का हमारा मुआशरा, जिसको बोले कि यानी अल अवाम का अनाम वाला मुआशरा जो है ना, वो वाकई हमारा बनता जा रहा है। तो हमें हमारा दीन क्या सिखाता है, फरमाया कि इज़ा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिसी फस्सहू यस्सहिल्लाहु लकुम, कि जब तुम्हें मजलिस में कोई शादगी पैदा करने का कहा जाए तो सरक जाया करो, थोड़ा सा इधर उधर होकर जगह बना दो। और ये सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सुन्नत मुबारक है कि जब कोई मजलिस में आता तो सरकार सलाम अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाते ताकि उसके लिए जगह बन जाए। अब हम मस्जिद में हैं या किसी मजमे में हैं या किसी और जगह पे हैं जहां पर हम थोड़ी सी कोई शादगी पैदा कर सकते तो कर दिया करें, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अगर किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे या कहीं एयरपोर्ट पे ही है ना, एक सीट पे हम बैठेंगे, दूसरी सीट पे अपना जो ना वो बैग रखेंगे, तीसरी सीट पे अपना कुछ और सामान रखेंगे, ताकि चार सीटों के ऊपर तो हमारे साथ कोई इंसान शरीके कार ना हो सके, कोई दूसरा ना बैठ सके। तो ऐसी जहालतें और ऐसी हमाकतें जो है ना, ये कोई इस्लाम नहीं है, ये किसी इस्लामी जो ना वो अखलाक और किरदार के अंदर ये दाखिल नहीं है। हमें फरमाएगा कुशादगी पैदा करो, तो भाई अब सामान उठा के सामने रख लो, दूसरे को जगह दे दो बैठने के लिए। इसी तरह किसी वेटिंग रूम में बैठे हुए या किसी भी वेटिंग एरिया के अंदर बैठे हुए तो दूसरों के लिए सहूलत पैदा कर दे, लेकिन लोग कोई लिहाज करते ही नहीं, बैठे होते आराम से, दूसरा बेचारा खड़ा 2 घंटे से खड़ा रहे, कोई औरत है बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान होती रहे, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कौन सा अखलाक है, ये कौन सा तर्ज जिंदगी है, ये कौन सा तर्ज अमल है। तो थोड़ा सा ان چیزوں کا ہم لحاظ کیا کریں، تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کریں، بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال کریں. یہ ہمارے دین کے بڑے بنیادی احکام ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات جو آیت میں فرمائی گئی وہ فرمایا کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے. جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اس کا درجہ اتنا بڑھتا جاتا ہے. وہ عام مومن سے صالحین میں آ جاتا ہے، وہ صالحین سے آگے اولیاء کرام میں داخل ہو سکتا ہے. ایمان جتنا مضبوط اتنا اس کا مرتبہ بلند، اس کا درجہ بلند. اور اسی طرح علم والا، جس کا علم جتنا ہے اس کا مرتبہ اتنا ہے، جس کا علم زیادہ ہے اس کا مرتبہ زیادہ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا. تو یوں ایک علم کے ساتھ ساتھ مرتبہ بڑھتا ہے، جس کا علم جتنا زیادہ اس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا زیادہ. پھر دیگر چیزیں اخلاص ہے، نیت، یہ وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہیں، لیکن علم خدا کی بارگاہ میں بڑی محبوب شے ہے، بڑی پیاری شے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مالا مال ہیں علم اور علماء کے فضائل سے. جو دین کے علماء ہیں، دنیا کے علماء نہیں، دین کے جو علماء ہیں، جو دنیا کا عالم ہے اس کی بھی ایک منوجہ فضیلت ہے. اور اچھی نیت ہو تو ثواب بھی ہے، لیکن اچھی نیت نہیں ہے اور محض دنیاوی نیت ہے تو پھر کوئی ثواب نہیں. لیکن دین کا علم تو نور ہی نور ہے، دین کا علم تو نور ہی نور ہے. جو علماء حقہ ہے، جن کے عقیدے درست ہیں، ان علماء کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک گھڑی علم حاصل کرنا ساری رات نماز پڑھنے سے افضل ہے، ساری رات قیام کرنے سے افضل ہے. ایک جگہ فرمایا علم عبادت سے افضل ہے. ایک جگہ فرمایا گیا کہ علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے. ایک جگہ فرمایا علماء زمین کے چراغ ہیں جن سے روشنی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں. ایک جگہ فرمایا ایک فقیہ یعنی عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. شیطان کو یہ 1000 تسبیح پڑھنے والے اور تسبیحاں تقسیم کرنے والے اور ورد وظیفے اور چلے بتانے والے، شیطان کو ان سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک عالم دین سے ہوتی. ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا تسبیح کیے جا رہا، عبادت کیے جا رہا، شیطان کو اس سے کم تکلیف ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف عالم دین سے ہوتی ہے. اور آپ یقین کیجئے، آج واقعی عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو یہ سیکولر اور لبرل یہ اس کے خلاف نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کو کچھ بھی نہیں کر رہا ان کے خلاف. عالم دین کے جو خود سیدھی راہ پہ ہے اور لوگوں کو خدا رسول کا راستہ دکھاتا ہے، سارے لبرل اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، سارے سیکولر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت گزار سے 1000 گنا زیادہ شیطان پر یہ بھاری. تو جو اس کے نمائندے ہیں اور جو اس کے چیلے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو علماء دین کے جو خلاف ہے، آپ سمجھ لیں کہ شیطان کا ساتھی ہے. جو علماء کے خلاف ہے، جو علماء حقہ کے خلاف ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے. اس سے آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلکم خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ آیت مبارکہ ایک خاص اس کا شان نزول ہے. آیت میں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں تم نے گفتگو کرنی ہو تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یعنی کسی غریب کو پہلے صدقہ دیا کرو، پھر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں آ کر گفتگو کرو. شان رسول یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالدار حضرات نے آ کے گفتگو شروع کرنا شروع کی تو لمبی لمبی بات چلنا شروع ہو گئی. اب کافی دیر تک گفتگو جاری ہے تو غریب صحابہ کی باری نہیں آ رہی، کیونکہ ایک آیا اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا. مالدار آدمی تو فارغ ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس کے تو قافلے جو ہے نا وہ نکلے ہوئے کاروبار کے، تو اس کا جناب بزنس چل رہا ہے، اس کا نوکر چاکر چلا رہے ہیں، تو وہ تو آرام سے اپنا کام چھوڑ کے آ کے وہ گفتگو کر سکتا ہے. لیکن غریب آدمی تو بےچارا مزدوری کرے گا تو کمائے گا، تو وہ بےچارا اپنی مزدوری کے اندر لگا ہوا. تو یوں غریب کے پاس ٹائم تھوڑا، امیر کے پاس ٹائم زیادہ. तो अमीर ज्यादा देर गुफ्तगू करते, गरीब बेचारों को वक्त कम मिलना शुरू हो गया। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म इरशाद फरमाया कि जब नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम से गुफ्तगू करनी हो तन्हाई में, तो कुछ सदका दे दिया करो। इस सदके का नतीजा क्या होगा कि ये सदका तुम्हें एक तरफ तो गुनाहों से पाक करेगा और बारगाह मुस्तफा में हाजिरी के काबिल करेगा, और दूसरा गरीबों का फायदा हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। तो यूं इसमें दोनों तरह के फवायद थे। तो ये हुक्म दिया गया कि जब बारगाह मुस्तफा में हाजिर होकर तुमने तन्हाई में गुफ्तगू करनी हो तो पहले सदका दिया करो। लेकिन लाजमी बात है कि ये आसान नहीं था उनके लिए, यानी आसान इस एतबार से नहीं था कि इसका इल्तिजाम करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें रुख्सत अता फरमा दी। चुनाचे इरशाद फरमाया, अशफ़क़तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ात فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ। तो क्या तुम इस बात से डर गए कि तुम अपनी अर्ज से पहले कुछ सदके दो, फिर जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से तुम पर रुजू फरमाया, तो तुम नमाज कायम रखो और जकात दो और अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार रहो, और अल्लाह तुम्हारे कामों की खूब खबर रखने वाला है। इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि तुम्हें इसमें परेशानी हो रही है कि हर मरतबा गुफ्तगू से पहले सदका देना, तो अल्लाह ताला ने तुम पर आसानी फरमाई और ये हुक्म तुमसे मनसूख फरमा दिया। तो वो जो पहला हुक्म था वो मनसूख हो गया था, इस्तेहबाब उसका बाकी है, वजूब उसका खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल ये करो कि नमाज, जक़ात, इताअत रसूल खुदा, इस पर कारबंद रहो, इसकी पाबंदी करो। तो ये हुक्म था, और इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह की ताज़ीम भी है, इसमें ताज़ीम भी है। अब इसके बाद आगे मुनाफिकों के बारे में इरशाद होता है। अलम तारा इज़ल लदीना तवल्लौ कौमन गदिब अल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफून अलल कज़िब व हुम यअलमून। क्या तुमने उन लोगों को ना देखा जिन्होंने उन लोगों को दोस्त बनाया जिन पर अल्लाह ने गजब फरमाया, वो न तुम में से हैं और न ही उनमें से, और वो लोग जानबूझकर झूठी बात पर कसम खाते हैं। ये मुनाफिकों का बयान है। मुनाफिकों का तरीका यह था कि एक तरफ तो वो यहूदियों से भी दोस्ती रखते थे, दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ भी ताल्लुकात कायम किए हुए थे। मकसद क्या था? मकसद यह था कि जब मफाद मुसलमानों से मिले तो इधर से ले ले, जब यहूदियों से मिले तो वहां से ले ले, बिगाड़े नहीं किसी के साथ, और किसी के साथ जो है ना किसी की तरफ से हमें नुकसान ना पहुंचे। तो ये असल में अपने मुफादात के ताबे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये इन्होंने दोस्त बनाया उनको जिन पर खुदा का गजब हुआ, यानी यहूदियों को। फरमाया हकीकत में ये लोग ना यहूदियों के साथ पूरी तरह दिल से उनके खैर खा हैं, ना मुसलमानों के साथ पूरी तरह दिल से खैर खा है, बल्कि ये अपने मुफादात के खैर खां हैं, अपने जाती मनाफे और फवायद जो है बस इनके पेश नजर हैं, मलहूज खातिर हैं और कुछ नहीं। एक बात, दूसरी बात इरशाद फरमाई कि ये झूठी बात पे कसम खाते हैं जानबूझ के। वो क्या? एक मुनाफिक था, आमतौर पर वे तो वैसे मुनाफिकों की यही हालत थी, लेकिन एक खास शान रसूल भी यहां पर बयान किया गया। वो ये एक मुनाफिक था, वो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता फिर जाके यहूदियों को सारी बातें बता देता, जो बताने की होती वो भी और जो नहीं भी होती वो भी, यानी जो राज की बातें हैं जो नहीं पहुंचानी चाहिए थी वो भी पहुंचा देता, और फिर इसके अलावा जो है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना, सहाबा का मजाक उड़ाना उनके पास जाके। तो एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में तशरीफ फरमाते, आपने सहाबा किराम से फरमाया कि अभी एक आदमी आएगा जिसका दिल इंतहाई सख्त और वो शैतान की आंखों से देखता है। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला बिन नबतल नाम का एक मुनाफिक आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمیں برا بلا کیوں کہتے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منافق سے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی منافق جو ہیں وہ ہمیں برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ منافق قسم کھا گیا نا کہ اللہ کی قسم ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے، ہم تو کوئی برا بلا نہیں کہتے، ہم تو کوئی گالی نہیں دیتے، جان بوجھ کے اس نے جھوٹ بولا. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب فرمایا کہ تم یہ کرتے ہو تو اس کا مطلب کہ خدا کی وحی سے آپ نے بتا دیا، آپ نے غیب کی بات ان کو بتا دی، منافق نے قسم کھا لی. تو یوں وہ چلا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ نہیں فرمایا. کہ جو شرعی سزا وغیرہ ہے وہ ظاہری جو دلائل ہوتے ہیں ان کے مطابق، وہ ثبوتوں کے مطابق سزا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم، علم غیب کے علم کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے تھے. اب یہ تو قسم کھا کے تو چھوٹ گیا، دنیاوی سزا یہ وہ کچھ نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ دیں گے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، صحابہ کرام کے گستاخ. ظاہری ثبوت نہیں تھا لہذا دنیاوی سزا تو نہیں دی گئی، جیسے ابھی کوئی شیطان، کوئی بزدلیل انسان جو ہے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے اور اس کے خلاف ثبوت کسی کے پاس بھی نہ ہو تو اس پہ سزا تو لازمی بات ہے جاری نہیں ہو سکتی، سزا تو ثبوت کے اوپر ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں. فرمایا اس کے لیے سخت عذاب، وہ بہت برا کام کرتا ہے، اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب، اس کا مال اولاد اسے کوئی کام نہیں آئے گا، وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو جو خدا کا عذاب ہے وہ اسے ملے گا ہی ملے گا. ہاں دنیاوی ثبوت ہو جائے تو پھر جو دنیاوی سزائیں ہیں ان اس طرح کی گستاخوں کی وہ ان کو ملیں گی. اب یہ تو ان کا دنیا کا معاملہ تھا کہ دنیا میں تو قسم کھا کے چھوٹ گئے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ سزا یہ سزا یہ سزا، وہ کس دن؟ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اللہ کے حضور بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ سب سزائیں کس دن ہیں؟ جس دن خدا ان کو قیامت میں اٹھائے گا. ایک بات، دوسری بات اللہ تعالی نے یہ بھی بتائی، فرمایا کہ یہ منافق جو اے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ جی اللہ کی قسم ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ایسا نہیں کرتے، فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ یا اللہ تیری قسم ہم دنیا میں منافق نہیں تھے، ہم تو پکے مسلمان تھے. تو فرمایا ان کے جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جا کے جھوٹ بولیں گے اور سمجھیں گے کہ جیسے دنیا میں جھوٹ بول کے چھوٹ گئے تھے تو قیامت میں بھی جھوٹ بول کے چھوٹ جائیں گے. فرمایا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، دنیا کے احکام تو چلتے ہی ظاہر پہ تھے، لہذا ظاہری حکم کے اعتبار سے چھوٹ گئے، قیامت کے دن تو اللہ تعالی ظاہر باطن ہر اعتبار سے فیصلہ فرمائے گا، لہذا وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں ان کو سزا مل کر رہے گی. اب اللہ تعالیٰ ان کی حالت بیان فرماتا ہے، فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان پر شیطان غالب آ گیا، تو شیطان نے ان لوگوں کو اللہ کی یاد بھلا دی، وہ شیطان کا گروہ ہے، سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی حالت کو بیان کیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ تھے اور صحابہ کرام کو برا بلا کہتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو گستاخ ہیں، منافق ہیں، فرمایا ان پر شیطان غالب آ چکا، ان کی اپنی سوچ سمجھ ہی ختم ہو چکی، اب شیطان ان سے جو چاہتا ہے کرواتا ہے، خدا کی یاد ان کو بھلا دی، ان کو دل و دماغ سے یہ چیز نکل چکی ہے کہ یار دنیا کے اندر تو جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، اللہ تعالی کے عذاب سے قیامت کے دن کیسے بچیں گے، خدا نہیں یاد آتا ان کو، شیطان نے وہ بات ہی ذہن سے ان کے نکال دی، تو شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا۔ تو یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ خسارہ پانے والا ہے۔ اب اس پر ایک اور بات یہاں پر عرض کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے ان لوگوں پر، ان منافقوں پر غالب آنے کی ایک پہچان یہ بیان فرمائی، شیطان نے ان منافقوں کو اللہ تعالی کی یاد بلا دی۔ تو جو خدا کی یاد کو بھولا ہوا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ شیطان اس پہ غالب آ گیا۔ جو نمازوں کو بھولا ہوا ہے، جو خدا کا رزق تو کھاتا ہے لیکن خدا کا شکر ادا کرنا بھولا ہوا ہے، جو خدا سے تو رزق لے رہا ہے لیکن اس کی مخلوق کو آگے کچھ نہیں دے رہا جہاں دینا ضروری ہے، یہ خدا کا ذکر بھولا ہوا ہے۔ جو دوسروں پہ ظلم و ستم کرتا ہے اور آخرت کے عذاب کو یاد نہیں کرتا، جو دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتا، جو دوسروں کے لیے دہشت کا نشان بنا ہوا ہے اور قبر کی دہشت و وحشت کو یاد نہیں کرتا، یہ خدا کی یاد کو بھولا ہوا ہے، اس پہ شیطان غالب آ چکا ہے۔ تو یہ شیطان کے غالب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی پہ اتر آئے ہیں، فرمائے یہ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں۔ دنیا میں بھلے ان کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں، بڑی شان و شوکت ہو، بڑا مرتبہ ہو، بڑا جناب ان کو بیرون ملک کی سیریں کروائی جا رہی ہیں، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جہازوں کے اوپر آنا جانا ہے، ان کے بڑے لیکچر اور بھاشن سنائے جاتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود جو خدا خدا اس کے رسول کا دشمن ہے، فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہے۔ عزت و ذلت یہ دنیا کے پروٹوکول سے نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں جو ذلیل وہ حقیقت میں ذلیل ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت جو ہے وہ تلاش کیجیے، لوگوں کی نظر کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے مارے مارے پھرنا جو ہے یہ ایک فضول اور ایک باطل سی شے ہے۔ اب مزید آگے ارشاد ہوتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی، بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ یعنی منافقین جو ہے وہ مخالفتیں کرتے ہیں، کفار مخالفتیں کرتے ہیں، قوم کے اندر کے لوگ دشمنی پر اترے ہوئے رسولوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسولوں پر نہ منافق غالب آ سکتے ہیں، نہ کافر غالب آ سکتے ہیں، نہ بادشاہ غالب آ سکتے ہیں، رسول ہی غالب رہیں گے، اللہ اور اللہ کا رسول غالب رہے گا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی کفار گزرے جنہوں نے رسولوں کو ستایا اور تنگ کیا، نتیجہ کیا ہوا، وہ کفار ہلاک ہو گئے اور رسول بچ بھی گئے، اور رسولوں کا جو پیغام تھا وہ بالآخر غالب آ کے رہا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے کیا ہوا، طوفان سے ہلاک ہو گئے، غلبہ کس کو ملا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا کیا ہوا، ہلاک ہو گئی، بچے کون، صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے، غالب کون آئے، یہی۔ ہود علیہ السلام، قوم تباہ ہو گئی، مسلمان اور ان کے نبی ہود علیہ السلام بچ گئے، غالب یہی ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، کیا ہوا؟ فرعون ہلاک ہو گیا، درباری، اس کے وزیر، اس کی فوج مر گئی، ہلاک ہو گئی، ڈوب گئی، بچا کون؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے، غالب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے، اچھا اسی حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول، کفار نے ان کو شہید کرنے کی سازش کی، اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا، کر سکے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور ان کے پیغام کو پھیلا دیا۔ تو ان کی رسالت غالب آئی، رسول کا پیغام غالب آیا، رسول کا نام ہی بلند ہوا، مد مقابل ہار گئے۔ نبی پاک علیہ السلام، قوم مخالف، قریش مخالف، مکے والے مخالف، نتیجہ دشمن ہلاک ہو گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، غالب کون ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوت والا، عزت والا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر مزید ارشاد ہوتا ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيشدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اس سے پچھلی جو آیات گزری تھی ان میں منافقوں کا بیان تھا اور ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو سچے صحابہ کرام ہیں وہ، جو صحابہ کرام ہیں وہ اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، منافق، گستاخ، شیطان کا گروہ۔ اور صحابہ، ایمان والے اور عاشقان رسول، فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اچھا، اب جو بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی وہ بڑی خوبصورت اور بڑی ہی واضح سی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، فرمایا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ عز و جل اور آخرت کے ماننے والوں میں تم کسی ایسے بندے کو نہیں پاؤ گے کہ جو خدا کو ماننے کے باوجود خدا کے دشمنوں سے دوستی کرے، جو آخرت کو ماننے کے باوجود خدا اور خدا کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بندے کا اللہ پر ایمان بھی ہو اور پھر کسی گستاخ رسول سے اس کی دوستی بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بندے کا آخرت پر ایمان ہو اور اس کے باوجود کسی گستاخ رسول سے اس کی دوستی ہو۔ ایمان والا کسی گستاخ کا دوست نہیں ہو سکتا، ایمان والا اللہ رسول کے دشمن کا دوست نہیں ہو سکتا، ایمان والا خدا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے اور اسلام اور دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کا دوست نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ باتیں کرنے والا، وہ دشمن، وہ گستاخ، وہ کون ہو؟ فرمایا اگرچہ اس کا سگا باپ ہو، اگرچہ اس کا سگا بیٹا ہو، اگرچہ سگا بھائی ہو، اگرچہ اس کے رشتہ دار ہو، اگرچہ کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، جب کوئی سگا بھی اللہ رسول کا گستاخ ہے، مخالف ہے، تو پھر ہمارا دوست نہیں، پھر ہمارا دوست نہیں۔ یہ جو صلح کلیت کی لعنت ہے کہ نہیں جی سب کے ساتھ ہی ملنا چاہیے، سب کے ساتھ ہی پیار محبت سے رہنا چاہیے، ہر ایک کو گلے لگانا چاہیے، ہم تو ملنسار بنیں گے، ہم تو ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں تو ایسے ایسے رہنا چاہیے۔ ہر وہ تعلیم، ہاں وہ سوسائٹی کی ہے یا وہ سوسائٹی سے بھی آگے کی ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ باطل ہے، مردود ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اس کے کئی تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں، لیکن جہاں خدا رسول کا حکم موجود ہے وہاں پھر کوئی سوسائٹی کا حکم نہیں، وہاں کوئی سوسائٹی کی بلندی اور برتری نہیں ہے، پھر خدا کا حکم سب پہ غالب۔ تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے، جو اللہ رسول کا گستاخ ہے، جو ان کا مخالف ہے، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ اتنے قریبی دوست نہیں ہو سکتے تو پھر دوسرے گلی محلے والے، شہر والے، ملک والے، اور جو ہے وہ کسی اقتدار والے اور کسی اتھارٹی والے اور کسی اختیار والے، وہ اس سے بھی زیادہ دور۔ یہ ہے اللہ رسول کا حکم۔ اور یہ جب دل میں سچا ایمان ہوتا ہے تو پھر حقیقت میں یہی ہوتا ہے۔ آج تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے سیاسی لیڈر کی محبت کے اندر سامنے والا سونے کا بھی مخالف بن کے آ جائے تب بھی اسے نفرت کرتے ہیں۔ تو کمال ہے یار، لیڈر کی محبت میں تو ایسے اندھے ہو جاؤ کہ اس کا مخالف جو ہے وہ بھلے جتنا مرضی اچھا ہو جائے اس کی خوبی کوئی نظر نہ آئے۔ وطن کی محبت، علاقے کی محبت، صوبے کی محبت، شہر کی محبت کے اندر دوسرا جو ہے کسی صورت پسند نہ آئے اگر مخالف ہے تو۔ لیکن اللہ رسول سے اتنی بھی محبت نہیں کہ جو خدا رسول کا گستاخ ہے اس کا منہ جو ہے اس کا بند کرو، اس کو خاموش کرو، اس کو جواب دو۔ تو وہاں آ کے وہاں پیار محبت شفقت اونس اپنائیت یہ وہ سب یاد آ جائے گا، اور جہاں اپنے دنیاوی آقاؤں کی بات آتی ہے وہاں پر جو ہے وہ ہر کوئی بولنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں جناب ہمارے لیڈر کے خلاف کیسے بات کر دی۔ کمال ہے، لیڈر کیا خدا سے اوپر ہے؟ لیڈر کیا نبی سے اوپر ہے؟ کیا یہ سارے رشتے ناطے اور یہ دنیاوی تعلقات کیا خدا رسول سے بڑھ کر ہیں؟ تو ان کی خاطر تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن اللہ رسول کی خاطر جو ہے منافقت اور گونگے شیطان بن جاؤ اور منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور بولو کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن سارا اس کا فیصلہ ہوگا۔ کمال ہے۔ تو اتنی تو غیرت ایمانی دل کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ رسول کے دشمن، مخالف اور گستاخ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ بتائے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں غیرت ایمانی نام کی کوئی چیز ہے، آپ کے دل میں کوئی حمیت ہے، آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو مر کے خدا کی بارگاہ میں پیشی کا ڈر ہے۔ تو اتنی تو غیرت ایمانی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو غیرت ایمانی والے ہیں، جن کے دل ایمان سے لبریز ہیں، جو خدا کی رسول کی محبت پر ساری محبتیں قربان کرنے کو تیار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں کون، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، جن کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا گیا، ایمان والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، جن کے دلوں میں ایمان لکھا ہوا، یہ وہ لوگ ہیں۔ دلوں کے رگ رگ کے اندر اور نس نس کے اندر جن کے ایمان جو ہے وہ راسخ ہو چکا ہے اور صلاحیت کر چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اپنی طرف سے خاص روح کے ذریعے مدد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو باغوں میں داخل کرے گا، جنت کے باغوں میں داخل کرے گا، جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ادھر رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، یہ خدا سے راضی ہے۔ یہ ہے مرتبہ جو اللہ رسول کی خاطر قربان ہونے والا ہے، جو خدا رسول کی محبت کو ہر محبت پر بالا تر سمجھنے والا ہے، جو اللہ رسول کی محبت میں ہر محبت کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ فرمائے یہ وہ ہے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے گا، یہ خدا سے راضی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ خدا کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ جو خدا رسول سے محبت کرنے والے ہیں نا، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اور اللہ کا گروہ فرمایا ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ دینی عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ایمان کی مٹھاس سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے رگ و پے کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اور یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر فائق ہو جائے. ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی بچے، دنیاوی مال اسباب، ہر شے کی محبت سے بڑھ کر یہ محبت ہمارے دلوں پر غالب ہو جائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.